کربلا من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. صلوات پڑھیں اللہ ارشاد اقدس الہ کہ ان کے پاس قلب ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، وہم کل انعام بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک ہم الغافلون وہ در حقیقت غفلت میں ہیں. تو سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ میں مقصود یہ ہے کہ یہ تلاش کیا جائے کہ کون بیدار کر رہا ہے، خالق کائنات اور سارے جہانوں کا خالق، ساری مخلوقات کا مالک، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں دل دیے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، ہم نے تمہیں آنکھ دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو، ہم نے تمہیں کان دیا ہے تاکہ تم سن سکو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشریت کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، ان کے کان کھولنا چاہتا ہے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے اور انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے. اور اسی بیداری کی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے کاروان کو روانہ کیا، اور سارے نبیوں کا کام یہ تھا کہ بشریت کو خواب غفلت سے جگائیں اور انہیں بیدار کریں، اور اس راہ بیداری میں انہیں سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑا، دشوار ترین راہوں سے گزرنا پڑا، کسی کو پتھر مارے گئے اور کسی کو آرے سے دو نیم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا، انبیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ نبیوں نے یہی کہا، انی نصحت لکم، میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی ہے، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو. تو قید و بند کی مشکلات سے گزرے، خاردار راہوں سے گزرے، آگ پر سے گزرنا پڑا انبیاء علیہ السلام کو، اور وہی طریقۂ کار کو آگے بڑھاتے ہوئے ائمہ علیہ السلام نے بھی اسی بیداری کی تحریک کو جاری رکھا اور آگے بڑھایا. تو سارے ائمہ علیہ السلام نے بھی وہی انبیاء کی روش کو اپنایا اور بشر کو، انسانوں کو بیدار کرتے رہے، اور اس بیداری کے نتیجے میں انہیں بھی سخت ترین حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور انہیں بھی وہی مشکلات درپیش آئی جو انبیاء علیہ السلام کو درپیش آئی تھیں. کسی نے کوئی صحرا لے کے آگے نہیں بڑھا، کوئی پھولوں کا ہار لے کے آگے نہیں بڑھا، کسی نے بڑھ کے ہاتھ نہیں چومے، کسی نے بڑھ کے چہرے کی زیارت نہیں کی، بلکہ جو بھی آتا تھا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کی جھولیوں میں پتھر ہوتے تھے اور وہ اس طرح سے ان کا استقبال کیا کرتے تھے. اس لیے کہ جو سونے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں جگایا جائے، اور جو جتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں لوگ، اتنا ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نہ اٹھائیں، اور جو کوئی اٹھاتا ہے تو وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، کیوں تم ہمیں اٹھا رہے ہو، تم کون ہوتے ہو ہمیں اٹھانے والے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مومن کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم کو اللہ نے اگر بیدار کیا ہے تو وظیفہ بھی دیا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر، کیونکہ تم جو بیدار ہو تو اس پہ تمہیں اللہ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ایسے بجا لایا جاتا ہے، اور اگر ایسے اللہ کا شکر نہ بجا لایا جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بھی غفلت کی نیند میں ایسے غرق کر دے گا کہ پھر کوئی تمہاری ہدایت نہ کر سکے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن جن لوگوں کو بیدار کیا ہے، ان سبھی کو یہ وظیفہ بھی دیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیدار کیا ہے، اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم سونے والوں کو بیدار کرو. یہی وجہ ہے کہ بیداری کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور وظیفہ شناس لوگ آج تک اپنے وظیفے کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو بیدار کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعارف کرایا گیا کہ تم ان کے پیچھے رہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو روایتیں آگے بڑھی اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دو طرح کے انبیاء بھیجے ہیں، ایک نبی ظاہر ہے کہ جو انبیاء کی صورت میں ہیں، اور ایک نبی باطن ہے جو عقل کی صورت میں ہے. عقل تمہیں دے کے اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ عقل گمراہ نہیں کرتی، تم اپنی عقل سے کام لو. افلا تفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سوچنے سے وہ لوگ روکتے ہیں جن کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سوچنے سے لوگ دین سے منحرف نہ ہو جائیں. یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ مان لو مگر سوچو مت. قرآن کی بالکل برعکس کہا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھو اس کے بعد مانو، بغیر سمجھے ہوئے تسلیم نہ کرنا کسی بات. اس لیے کہ بغیر سمجھ کر اگر مانو گے تو پھر کسی کے سمجھانے سے اپنے راستے کو تم بدل لو گے. لہذا امیر مومنین فرماتے ہیں علیک بالفکر، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سوچو. اس لیے کہ سوچ کیا ہے؟ سوچ در حقیقت وہ کیفیت کا نام ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر نجات دیتی ہے. وہ مصلح الاعمال، اور اعمال اور کردار کی اصلاح کرتی ہے. عقل کیا ہے؟ اعمال اور کردار کی اصلاح کرنے والی، اس جوہر کا نام ہے کہ جو انسانیت کی اصلاح کرتی ہے، جو کردار کی اصلاح کرتی ہے. لہذا عقل کا دامن تھامو، فکر کا دامن تھامو. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صاحبان فکر و نظر موجود ہیں تو خود ہی سمجھیں گے. میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عزیزان گرامی سو رہے ہیں، ہے نا؟ سونے والوں کو جگانا تو پھر بھی آسان ہے. جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن جو لوگ بن کے سو رہے ہیں ان کو کیسے جگایا جائے؟ کچھ لوگ تو بھولے والے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں نا، سونے والے دو قسم کے ہیں. ایک تو واقعی سو رہے ہیں، جو واقعی سو رہا ہے وہ تو جاگ جائے گا، اب جاگنے کے بعد پھر سو جائے وہ اپنے اس کی مرضی ہے، لیکن سونے والا تو ضرور جاگ جائے گا. اگر جاگ جائے تو سمجھنا سو رہا ہے، اور اگر نہ جاگے تو سمجھ لینا بن کے سو رہا ہے. ہوشیار ہے لیکن بن کے سو رہا ہے. تو عزیزان گرامی، مذمت انہیں کی جاتی ہے. انہیں لوگ کہتے ہیں آپ مذمت کیوں کرتے ہیں؟ مذمت ہر کسی نے کیا ہے. امیر المومنین نے مذمت کیا ہے. کس کی؟ ان لوگوں کی جو بن کے سو رہے ہیں، ان کی نہیں جو سو رہے ہیں. کہا لقد تقمص ابن ابی قحافہ، ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے ان جملوں کو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں لقد تقمص واللہ امر اللہ، کہ خدا کی قسم اس شخص نے لباس خلافت کو زبردستی سے پہن لیا، جبکہ انہو لیعلم وہ غافل نہیں تھا، وہ جانتا تھا، وہ میری حیثیت سے واقف تھا، وہ میری منزلت سے واقف تھا، وہ میرے مقام اور مرتبے سے واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، وہ جانتا تھا کہ میں پیدا ہوا تو کعبے کی بنیاد بن گیا، پہلے ہی جبرائیل کا استاد بن گیا، ہو کر جوان رسول کا داماد بن گیا. وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں شجاعت میں یکتا ہوں، میں عبادت میں یکتا ہوں، میں ریاضت میں یکتا ہوں، میں حکمت میں یکتا ہوں، میں علم میں یکتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ میں مروت میں یکتا ہوں، میں فصاحت میں یکتا ہوں، میں بلاغت میں یکتا ہوں، میں امانت میں یکتا ہوں، میں سخاوت میں یکتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. وہ جانتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کہا، کہ حضور نے کبھی مجھے علم کا در بنا کر، حکمت کا در قرار دے کر، بستر پر سلا کر، اور غدیر میں سب سے پہلے اولا بنا کر، مومنوں کا مولا بنا کر، ساقیہ کوثر بنا کر، فاطمہ کا شوہر بنا کر، مباہلا ملا کر، تطہیر کی چادر اڑا کر، ساری زندگی بتایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی ہوں. اِنَّهُ لَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے سنتا ہوں، میں بولتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں، میرے قدم اگر اٹھتے ہیں تو حکم الہی سے اٹھتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں تو سنت نبی کو بجا لاتا ہوں، یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جاگنا، میرا سونا، سب کچھ مرضی الہی کے مطابق ہے۔ اسی لیے میری آنکھوں کو عین اللہ کہا جاتا ہے، میرے کانوں کو اذن اللہ کہا جاتا ہے، میری زبان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، میرے چہرے کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، اور مجھے سراپا علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ سلامات پڑے محمد۔ اتنی اطاعت کہ آنکھیں اپنی مرضی سے دیکھیں تو اپنی کہلاتی ہیں، جس کی مرضی سے آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی کہلاتی ہیں۔ یہ میری آنکھیں اس لیے میری ہیں، اس سے میں دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھیں آپ کی اس لیے ہیں کہ اس سے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کی نگاہوں سے میں دیکھنے لگوں تو وہ نگاہیں آپ کی نہیں میری کہلائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، تو اس طرح سے خود پورا وجود بھی علی کا نہیں کہلائے گا، نہ صرف آنکھ، نہ صرف کان، بلکہ پہلو بھی جنب اللہ کہلائے گا، ہر چیز اللہ سے منسوب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی سے خرچ ہو رہے۔ انہو لیعلم، میں دور نہ ہو جاؤں، انہو لیعلم، وہ جانتا ہے کہ ان محلی منہا محل القطب من الرحا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری حیثیت ایسی ہی ہے جیسے خلافت میں میری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے، کہ جس کے بغیر چکی گھومتی ہی نہیں ہے۔ ہٹا کے دیکھ لو اور چلا کے دیکھ لو کتنی بدعتیں وجود میں آ جائیں گی، کتنے خرافات وجود میں آ جائیں گے، اور سنت نبی سے اتنے دور ہو جاؤ گے کہ آخر میں شرط لگانی پڑے گی کہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں اتنی چیزیں اضافیات کی گئیں کہ آپ کی سیرت الگ ہو گئی، سنت نبی الگ ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت وہ ہے کہ جو چکی میں کیل کی ہوتی ہے، خلافت میں میری حیثیت ایسی ہے کہ میں قطب عالم امکان ہوں جس کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہیں۔ انہو لیعلم ان محلی منہا محل القطب من الرحا ینہدرو عن السیل، مجھ سے علوم کے چشمے سراسیر ہوتے ہیں، مجھ سے علوم کے چشمے بارہا سن چکے ہیں آپ، کہ کوئی علم ایسا نہیں جو علی سے وابستہ نہ ہو۔ مسند فرمایا کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے بچھا دیا جائے تو بھی توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ تم جتنی چیزیں اللہ اور رسول سے پوچھنا چاہتے ہو اتنی تمام چیزیں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میرا رشتہ غیب سے جڑا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، مجاز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شک کرنے والے کون ہیں، یقین رکھنے والے کون ہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ ينحدر عن السيل ولا يرقى إلى الطير، اور میں ان بلندیوں پر ہوں کہ طائر فکر کی پرواز بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، ولا يرقى إلى الطير، اس کے باوجود بھی فضیلتیں ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی، فضیلتیں کبھی مختلف دھارے میں بہتی ہیں تو انسان مجموعِ ازداد بن جاتا ہے۔ شجاعت کی کیفیت میں سب، عین بہادری میں سب، کہاں ان ساری حقیقتوں کے باوجود، فصدلت دونها صوبا، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، قدرت رکھنے کے باوجود بھی میں نے فصدلت دونہا صوباً، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان میں پردہ ڈال دیا. وتویت انہا کشہن، اور میں نے خلافت سے پہلو بدل لیا. تویت انہا کشہن وتفقت ارتئی بین ان اصولا بید جزا او علی تخیت نمیا. پھر میں سوچنے لگا کہ کٹے ہوئے شانوں سے حملہ کر دوں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں. پھر فرمایا وتفقت ارتئی بین ان اصولا بید جزا او علی تخیت امیا، یا پھر گہرے اور گھمبیر اندھیرے پہ صبر کر لوں. کیا کروں، کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر لوں یا پھر خاموش ہو جاؤں؟ اور کیسے خاموش ہوں کہ اس بھیانک اور اندھیرے میں سکوت اختیار کروں. اور کیسا بھیانک اندھیرا، کیسا بھیانک اندھیرا؟ علی تخیت امیا یحرم فیہا الکبیر، جس میں سن رسیدہ بوڑھا ہو جائے اور جس میں بچہ جوان ہو جائے. یحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر ویبدہ فیہا مؤمن حتی یلقى ربہ، کہ یہاں تک کہ مومن جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یا سخت ترین حالات سے بھی اس کی تشبیہ ہو سکتی ہے، کیونکہ امیر المومنین نے خطبات نہج البلاغہ میں تشبیہات، تمثیلات، استعارات اور کنایات کے درخت اس قدر پیوستگی کے ساتھ نصب فرما دیے ہیں کہ اس شاہراہ سے گزرنے والا کوئی بھی مسافر مجادلے اور مغالطے کی شعلہ وار دھوپ سے جھلس نہ سکے. تو یا تو پھر طول مدت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اتنا لمبا دور ہوگا کہ جس دور میں یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی. تو فرماتے ہیں فصبرت، میں نے صبر کیا. کن حالات میں صبر کیا؟ فصبرت وفی العین قضا وفی حلق شجاع، اس طرح سے میں اس دور میں سکوت اختیار کیا کہ میری آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور میرے حلق میں گویا پھندا پڑا ہوا تھا یا کوئی ہڈی تھی جو اٹک چکی تھی، جیسے نہ نگلا جا سکتا تھا نہ بلا جا. اب اس کیفیت میں کتنی دیر انسان رہ سکتا ہے؟ اس کیفیت میں کہ جب آنکھ میں غبار اندوہ کی خلش ہو اور مصائب کھٹک رہے ہوں اور گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، تو اس کیفیت میں 25 سال کو گزار سکتا ہے؟ امیر المومنین نے کہا فصبرت فی العین خزا وفی حلق شجاع ارا ترا سے نہبا، میں دیکھ رہا تھا میرا سے مصطفیٰ لٹ رہی تھی. ارا ترا سے نہبا. تو عزیزان گرامی، یہ وہ حالات تھے جو نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد درپیش آئے. اس وقت آپ نے فضائل بہت سنے ہوں گے. سننا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے. اسلام پڑھنا اور ہے، اسلام کو سمجھنا اور ہے. پڑھنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے والوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. اسلام پڑھنے والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اسلام سمجھنے والوں سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. تو اسلام کو جیسے پڑھنا چاہیے، ویسے فضائل کو پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے پہ غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ 1000 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے، روایت میں 1000 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو سمجھ لیا جائے، اور 1000 حدیثیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے. آپ غور کیجیے کہ بعد نبی، بعد رحلت نبی، یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے؟ 33 سال کا نوجوان، 33 سال کا نوجوان امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے. لوگ جوانوں کو کیوں اقتدار دیتے ہیں؟ تاکہ جوانوں سے غلطی ہو. 32 برس والے کو کیوں بٹھایا جاتا ہے مملکت اسلامیہ کا صدر بنا کر، شہنشاہ بنا کر، بادشاہ بنا کر؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنایا جا سکے. تو جس طرح سے یہودیوں نے 32 سال کے ایک شہزادے کو اقتدار پہ لایا تاکہ اپنے ہاتھ کا کھلونا بنایا جا سکے، اسی طرح سے جب مدینے کے وہ مکے کے آخری سران کفر کا آخری جو مہرہ تھا، اور جو بلکہ میں تو مہرہ نہیں کہتا بلکہ ابو سفیان کو تو میں اسلامی شطرنج کا وہ دماغ کہتا ہوں، کہ جو اس بساط پر جس کا دماغ ناچ رہا تھا وہ ایک ہی شخص تھا، اور وہ آ کے امیر المومنین سے کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں اور کوچوں کو پیادہ اور گھوڑوں سے بھر دوں گا، آپ اٹھیے میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ تو امیر المومنین نے کہا کہ تم کو اسلام سے کب سے ہمدردی ہو گئی. امیر المومنین نے اس جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یہ جملہ تو شاید فتویٰ کا ہے، خود امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، شقوا امواج الفتن بسفن النجات، کہا کہ فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر ڈالو، وارجوا ان طریق المنافرہ، اور نفرتوں سے دور ہو جاؤ اور الگ ہو جاؤ، منافرت سے الگ ہو جاؤ. وضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کے پھینک دو. یعنی اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ 33 سال کا نوجوان یہ جواب دے گا، اور وہ امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ حفاظت اسلام کیسے ہونی چاہیے، قرآن کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، دین کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، اور سنت نبی کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے، یہ میں جانتا ہوں. اس طرح سے امیر المومنین نے یہ جواب دے کر ان فضائل کو اپنی طرف موڑے رکھا، اور دنیا ہمیشہ جب بھی اس فضیلت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گی وہ سر تسلیم خم کر دے گی کہ علی جیسا سمجھدار ہم نے نہیں دیکھا، میدان کے جانبازوں میں ایسی سوچ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہوتی، سپاہی صرف جذبہ بات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں، سوچنے والا دماغ نہیں رکھتے ہیں. یہ امیر المومنین کے جامع ازداد ہونے کی مثال ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہیں، جامع ازداد ہیں، ازداد جمع ہو گئے ذات علی میں. کہا جاتا ہے کہ جس ہاتھ میں قلم ہو اس ہاتھ میں تلوار نہیں آ سکتی. عزیزان گرامی، شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے بات کہی ہو کہ بہترین محرر وہ ہوتا ہے، بہترین قلمکار وہ ہوتا ہے کہ جس کی انگلیاں نازک ہوتی ہیں، نازک انگلیوں سے قلم پکڑا جاتا ہے اور مضبوط انگلیوں سے قبضۂ شمشیر پر اپنا قبضہ گرفت مضبوط کی جاتی ہے. تو شمشیر پر قبضہ جمانے کے لیے انگلیوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور تحریر کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے. تو بہترین کاتب وہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کی انگلیاں نازک ہو، اور بہترین سپاہی وہ ہے کہ جس کی انگلیاں مضبوط ہو. دنیا نے دیکھا کہ علی جیسا نہ کوئی کاتب نظر آیا، نہ علی جیسا کوئی سپاہی نظر آیا. میدان جنگ میں بھی ویسے ہی ہے، اور صفحہ خرطاس پر بھی ویسے ہی ہے. اسے کہتے ہیں جامع ازداد ہونا، دو زدوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا. اس لیے کہ کاتب وہ ہوتا ہے جو تلوار نہیں چلاتا، جو تلوار چلاتا ہے وہ کتابت نہیں کر سکتا. تو جہاں کتابت کو اور شمشیر کو ایک جگہ کر دے وہ ذات امیر المومنین کی ذات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں جو اعتدال پایا جاتا ہے وہ اعتدال کہیں اور پہ نہیں ملتا. تو عزیزان گرامی، ہمیں امیر المومنین سے سیکھنا ہے. امیر المومنین نے انسانیت کو جگایا ہے، سوچ کا موقع دیا ہے. علی خود ایک فکر کا نام ہے، علی کسی شخص کا نام نہیں ہے، علی ایک طرز تفکر کا نام ہے، علی ایک طرز تفکر کا نام ہے. اور سوچ اس کا نام ہے کہ جتنا سوچتے جائیے اتنی سوچ پھیلتی چلی جاتی ہے. فضائل علی ایک ایسی ہی کیفیت کا نام ہے کہ جتنی فضیلت آپ بیان کیجیے اتنی فضیلتیں ظاہر ہونے لگیں. تو عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کی ذات ہے جو ہر میدان میں اور ہر میدان کے غازی تھے، چاہے وہ بدر کا معرکہ ہو، چاہے وہ احد کا معرکہ ہو، نبی کا دور ہو یا نبی کے بعد کا دور ہو. نبی کے دور میں لڑنا تو پھر بھی آسان تھا، لیکن نبی کے دور کے بعد 25 سال کا درمیان میں وقفہ، 25 سال کے وقفے کے بعد اتنے عرصے میں تو تلواریں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں، انسان کی فکر بھی مزمحل ہو جاتی ہے، جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، احساسات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. وہ جو احساسات جوانی میں ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتے، جو احساسات جوانی میں ہوتے ہیں وہ ضعیفی میں نہیں ہوتے، اور اتنے وقفے کے بعد پھر وہ جذبات دکھائے جائیں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن علی کی ذات میں یہ کیفیتیں اس لیے جمع ہو گئی تھی کہ علی کے جذبات بھی اللہ کے خاطر تھے، علی کا سکوت بھی اللہ کی خاطر تھا، اللہ کی خاطر علی کی خاموشی بھی اللہ کے لیے تھی، علی کا تلوار اٹھانا بھی اللہ کے لیے تھا. تو جب اپنی مرضی سے نہ سکوت کیا ہو، نہ اپنی مرضی سے جوہر شجاعت دکھائے ہوں، تو پھر اس علی کے لیے کیا مشکل ہے. عزیزان گرامی، دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھائی سے پیش آتے ہیں، مسئلہ وہاں ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ فضائل کے اوپر غور کرنے والے دماغ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت سے بڑھ کر ہمیں علی کی مروت نظر آتی ہے، شجاعت سے بڑھ کے ہمیں ان کی مروت نظر آتی ہے. اس لیے کہ شجاعت کے جوہر تو کہیں کہیں نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جہاں مروت علی نے دکھائی ہے ایسی مروت ہمیں کہیں اور نہیں ملی. اس لیے کہ دشمن پر غرانا اور دشمن پر شجاعت کے جوہر دکھانا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن دشمن پر رحم کھا کے ترس کھانا، دشمن پہ ترس کھانا، یہ علی سے سیکھو. خاتن سے کی ہے نا، خاتن سے مروت کرنا یہ علی سے کوئی سیکھے کہ کس طرح سے دشمنوں سے مروت کی جاتی ہے. جب دشمن مقابلے میں آتا ہے تب آپ کا کردار کھل کے سامنے آتا ہے. دوستوں کے ساتھ تو جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی شاید اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شاید وہ بھی نیک سلوک کرتے ہوں. وہاں پر آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق ظاہر ہوں گے جہاں دشمن آپ کے مقابلے میں ہوگا، کہ آپ دشمن سے کیسا سلوک کرتے ہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار کس معیار پہ ہے. تو دشمن کے مقابلے میں بھی علی کو لایا گیا. تو جو میدان میں غضبناک شیر کی طرح برستے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، وہی جب ایک گرفتار شدہ قاتل کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے سامنے مروت کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو مروت کا اظہار ہے میدان جنگ میں جوہر شجاعت دکھانے سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ علی نے دکھا کر یہ بتا دیا کہ ساری کی ساری فضیلتیں علی کے نام ہیں. چاہے وہ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے ہر طرح کی فضیلتوں کو اپنے نام کروایا. وہ فضیلتیں جو ایک طرفہ فضیلت والے وہ دوسری فضیلتوں کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتے. اگر کوئی صابر ہوتا ہے تو شجاع نہیں ہوتا، شجاع ہوتا ہے تو صابر نہیں ہوتا، शजा होता है लेकिन मुरव्वत नहीं रखता, मुरव्वत रखने वाले शजात के जौहर नहीं दिखाते, जज्बात का इजहार करने वाले फिक्र नहीं रखते, फिक्र रखने वाले जज्बात का इजहार नहीं करते, जज्बात का इजहार करने वाले सोच नहीं रखते, सोचने वाले जज्बात नहीं रखते। लेकिन अली की जात में दोनों चीजें जमा हो गई। अली जैसा कोई सोचने वाला नहीं देखा, अली जैसे जज्बात का इजहार करने वाला नहीं देखा। इसीलिए हम कहते हैं कि अक्ल कुल भी अली है, नफ्स कुल भी अली है, नफ्स कुल भी अली है, अक्ल कुल भी अली है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाह रहा हूं, वही वाकयात की तरफ इशारा करूंगा जो आप सुन चुके हैं बारहा, ताकि मैं अपने उस दलील के लिए उन वाकयात को बतौर शवाहिद पेश करूं और शाहिद के तौर पर पेश करूं कि किस तरह से दुश्मनों से अली ने सलूक किया है। और वो भी घर में बिस्तर पे नहीं, मैदान जंग में भी अली ने आईने शजाअत में मुरव्वत दिखाई है। ये है कमाल कि बारहा आपने अमीरुल मोमिनीन की शजाअत के वाकयात और बद्र व हुनैन के वाकयात समाअत फरमाए कि किस तरह से जंगें हुई, और बद्र में कैसे अली ने जौहर दिखाए, उहद में कैसे अमीरुल मोमिनीन ने मारे का असर किया। और ऐसा मौका मैदान उहद में आ गया था कि लश्कर गलबा पाने के बाद, कुफ्र का लश्कर गलबा पाने के बावजूद भी इस्लाम का कुछ न बिगाड़ सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की वजह से हुआ, उनकी जवान मर्दी की वजह से हुआ, उनकी शजाअत की वजह से हुआ कि जो लश्कर गालिब आ चुका था, अब वो लश्कर भागा है। तो अजीजाने गिरामी, वो ये सोच के गए थे, उहद से जाने वाले ये सोच के गए थे कि अगर आलम इस्लाम को में अली रहेंगे तो हम गलबा नहीं पा सकते, अगर हम हारी हुई जंग हार जाएंगे अगर अली दरमियान में रहेंगे, लिहाजा अगर अली को दरमियान से हटा दिया जाए तो पूरे आलम इस्लाम पर हम कब्जा कर सकते हैं और उन सब से हम लड़ सकते हैं, लिहाजा अली को दरमियान से हटाया जाए। तो अब जो लश्कर आया था उहद के बाद जो जंग हुई उसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। जंग अहजाब कहा जाता है। हिज्ब तो आपने सुना है, हिज्ब यानी गुरु, अहजाब यानी कई गुरु, एक गुरु नहीं बल्कि कई गुरु, हिज्ब नहीं अहजाब। तो ये जंग हिज्ब से नहीं लड़ी गई, अहजाब से लड़ी गई। तो सारे के सारे अहजाब आए थे, गुरुहों के गुरु आए थे, वो सारी तारीख मुझे नहीं पढ़ना है। आप बारहा जंग खंदक को समाप्त फरमा चुके कि किस तरह से जो है वो खंदक खोदी गई। खंदक तो इसीलिए खोदी गई थी ना कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इतने इतने हज़ारों का लश्कर है कि 10,000 के लश्कर से चंद मुट्ठी भर लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तब जनाब सलमान ने कहा कि खंदक खोदी जाए, तो किसी तरह से खंदक खोदी गई और इस तरह से इस्लाम की हिफाजत की गई, और जो है और इस तरह से रसूल अकरम ने अपने चंद साथियों की हिफाजत के लिए जंग खंदक में इस तरह से हिफाजत की खंदक खोदने के बाद। तो अब मुझे जंग खंदक नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ वही मशहूर तरीन वाकये की तरफ आपकी निशानदेही करवाना चाहता हूं कि इस जंग में मुझे पूरी जंग नहीं पढ़ना, भाई जंग हो चुकी मिसाल के तौर पे, जंग होने के बाद जब पूरा मारका हो गया अमर इब्ने अब्दवत के साथ, वो मारका अमीरुल मोमिनीन का जो मारकतुल आरा जो जंग है, कि उस जंग में खुद अमीरुल मोमिनीन की, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, शजाअत भी देखी गई, अली की मुरव्वत भी देखी गई कि खातिल के सर खातिल के सीने से उतर आना, फिर उसके बाद में अपने ऊपर इतना एतमाद रखना कि मैं छोड़ने के बाद फिर हासिल कर सकता हूँ, और हासिल किया अमीरुल मोमिनीन ने, सर उतारा अमीरुल मोमिनीन ने। तो ये कत्ल होने के बाद, अमर इब्न अब्दवत के कत्ल होने के बाद, अब जो भागा हुआ लश्कर इसलिए भाग गया और ये जंग इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि अली रह गए। जब अली बच गए तो जो आया था लश्कर वो वापस चला गया, इसलिए कि उसे यकीन हो गया कि अली जब जिंदा रह गए तो फिर ये मारेगा नहीं जीता जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है। तो अब अमर के मरने के बाद जब उसकी बहन को इत्तला मिली कि मेरा भाई मारा गया है, तो वो दौड़ती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई, सरपीटती हुई भाग रही है और ये सोच के दौड़ रही है कि मुझे अपने भाई की लाश मिलेगी। कैसी लाश मिलेगी? ऐसी लाश मिलेगी कि जिस लाश से कपड़ा नहीं होगा, लिबास उतार लिया गया होगा, ज़िरा उतार ली गई होगी, शमशीर छीन ली गई होगी, खूद उतार लिया गया होगा, मालो अजबाब छीन लिए गए होंगे और शमशीर तीर नैजा सब कुछ ले लिया गया होगा। और यही नहीं बल्कि उसके जहन में जो बात थी जिसके लिए वो रो रही थी, चीख रही थी, वो सोच रही थी कि मैं अपने भाई के लाशे को पहचानूंगी भी या नहीं पहचानूंगी। उसको खौफ इस बात का था कि मैं जा तो रही हूं लेकिन लाशे को मैं पहचानूंगी कैसे कि ये मेरे भाई का लाशा है, क्योंकि उसके जहन में ये था। क्योंकि अरब जाहिली में, गौर फरमाइएगा, मैं अपनी एक मंजिल तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं और आप लोगों को वहां ले जाना चाह रहा हूं। जंग हो रही है, आईने जंग में अली अपनी शजाअत के साथ मुरव्वत के जौहर भी दिखा रहे हैं। अब उसके जहन में क्या बात है अज़ीज़ाने गिरामी, उसके जहन में यह है कि मैं अपने भाई का लाशा पहचानूंगी कैसे। इसलिए कि अरब जाहिली में जब किसी को कत्ल किया जाता था तो लाश का मुसला किया जाता था, पेट चाक कर दिया जाता था, कलेजा चबाया जाता था, आंख नाक कान काट दिए जाते थे, लाश को खीमा खीमा कर दिया जाता था कि लाश पहचानी नहीं जाती थी, न चेहरा पहचाना जाता था, न जिस्म पहचाना जाता था, न पूरा वजूद पहचाना जाता था। इसलिए कि पहचाना कैसे जाए, इसलिए कि लाश पर सर नहीं होता, और सर हो तो सर पे गर्दन, सर पे न नाक होती थी, न कान होते थे, न आँख होती थी, और पूरी तरह से लाश का मुसला कर दिया गया होता था। और जब देखते लाश को देखते तो क्या देखते कि लाश चीरी हुई है और कलेजा चबाया गया हुआ है, और किस तरह से उसके वजूद पर तलवारों के तीरों के नेजों के निशान होते थे, इस तरह से लाश का मुसला किया जाता था। लेकिन इस्लाम ने इस सब चीज़ों को बदल दिया था, लेकिन ये जहन में काफिरा की जहन, बहन के जहन में ये, इसके जहन में ये बात नहीं थी कि वो अपने भाई का दीदार ऐसे नहीं करना चाहती थी जैसा कि उसने देखा। अब जो उसने देखा तो लाशे को देखकर उसने रोना बंद कर दिया, कहा भाई अब मैं तुझ पे गिरिया नहीं करूंगी। वो जो रोती हुई आई थी, सब पीटती हुई आई थी, चीखती हुई आई थी, चिल्लाती हुई आई थी, जो रोती हुई आई थी, जो ये मरसिया पड़ती हुई आई थी कि भाई तेरा लाशा पामाल हो गया होगा, तेरे लाशे का मुसला हो गया होगा, तेरा कलेजा चबा दिया गया होगा और तेरे वजूद पर तीरों के तलवारों के नेजों के निशान होंगे। लेकिन जब भाई का लाशा देखा तो किस कैफियत में देखा? इस कैफियत में देखा कि जाहिल भी मर चुका है, जहालत भी मर चुकी है। यानी जब बहन दौड़ते हुए आई तो उसने दो लाशों को देखा, एक जाहिल की पड़ी हुई लाश देखी, एक जहालत की पड़ी हुई लाश देखी। तो अली ने एक बार से दो चीजों को कत्ल किया है, एक तो जाहिल का कत्ल किया, एक जहालत का खात्मा कर दिया, दौरे जाहिलियत का अली ने खात्मा कर दिया। यानी अली ने तलवार भी नहीं उठाई, अली ने नैजा भी नहीं छीना, अली ने उसका लिबास खुद भी नहीं उतारा, ना उसका खुद उतारा, ना उसकी ज़िरा उतारी, कुछ भी नहीं, ना उसके जूते उतारे गए थे, ना उसका पैराहन उतारा गया था, ना उसकी ज़िरा उतारी गई थी, ना उसकी तलवार उठाई गई थी। ऐसा लाशा तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसने कहा कि आए भाई अब मैं तुझ पर गिरिया नहीं करूँगी, कहा मैं तुझ पर रोने से पहले ये पूछूँगी कि इसका कौन है,
ऐसा लगता है कि मेरे भाई तूने जिसके हाथ से कत्ल हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं था, तूने बहुत बहुत बड़े बहादुर और शजा से कत्ल हुआ है। अगर तू बहादुर से कत्ल हुआ है तो फिर मैं तुझ पे नहीं रोऊंगी। मालूम होता है कि तेरा कातिल शरीफ तरीन इंसान था। तेरा कातिल शरीफ तरीन इंसान रहा होगा। अगर इस शरीफ तरीन इंसान के हाथों से अगर तू कत्ल हुआ है तो मेरे भाई मैं तुझ पे गिरियां नहीं करूंगी। तू आम मामूली सिपाही से नहीं कत्ल हुआ है, उसके हाथों से तू जख्मी नहीं हुआ है, तू उसके मुकाबले में नहीं हारा है, तूने अपने से बहुत बड़े बहादुर के हाथों से कत्ल हुआ है। ये तो मैदान जंग में होता ही है कि कोई कत्ल करता है, कोई कातिल होता है तो कोई मक्तूल होता है, लेकिन अगर किसी ऐसे शरीफ इंसान के हाथों से कत्ल हो तो फिर हम गिरिया नहीं करते। तो अजीजान गिरामी, मैदान जंग में भी उसूल और शरीयत की रियायत की जाती है। इसलिए कि जो जंग लड़ी जा रही है ये अपनी मर्जी से नहीं लड़ी जा रही है, अपना गुस्सा नहीं उतारा जा रहा है, अपने जज्बात का इजहार नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हुक्म खुदा से किया जा रहा है और अल्लाह की रजा के लिए किया जा रहा है। अगर ये अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है तो फिर अजीजान गिरामी हाथों से मरने वाले भी शिकवा नहीं करते। तो अब अजीजान गिरामी जिनके हाथ पर मरने वाले फख्र करते हैं उनके हाथों पे जीने वाले भी। दुनिया समझ रही थी कि ईरान और इराक की 8 साल की जंग के बाद दोनों भाइयों और दोनों ख़ानदानों के दरमियान में ऐसी दरार पड़ जाएगी कि फिर क़यामत तक के दो ख़ानदान आपस में न मिल सकेंगे। इसलिए कि मैदान जंग में कोई कातिल होता है तो कोई मक्तूल होता है, और जो मक्तूल होते हैं मक्तूलों का ख़ानदान कातिलों को माफ़ नहीं करता, उनके ख़ानदानों को बख्शता नहीं है, उनके ख़ानदानों को माफ़ नहीं करता। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, मुशाहिदा कर लिया, 8 साल तक जो जंग लड़ी गई थी, जिनसे जंग लड़ी गई है और जिन्हें कत्ल किया गया है उनके मक्तूलों ने कहा है कि हमको जिन्होंने कत्ल किया है उन्होंने इंसाफ के नाम पर, अदालत के नाम पर कत्ल किया है, लिहाजा हम अपने मक्तूलों पे गिरियां नहीं करेंगे। अंदाजा लगाया आपने, जितनी नफरतें इराकियों को ईरानियों से होनी चाहिए थी उतनी नफरतें किसी और को नहीं होना चाहिए थी, लेकिन पूरी दुनिया के होश व हवास उड़े हुए हैं, सियासी तहलील करने वाले परेशान हैं। अजीजान गिरामी, जितने मुबस्सरीन हैं मीडिया का जहन काम नहीं कर रहा है, सहाफत काम नहीं कर रही है, सियासतदान परेशान हैं, मुफक्किरीन परेशान हैं, मुदब्बिरीन परेशान हैं, ये लड़ाने वाले परेशान हैं कि ये लोग मिल कैसे गए। इसलिए कि मैदान जंग में भी इस्लामी उसूलों की रियायत की गई थी, अगर इस्लामी उसूलों की रियायत नहीं की जाती और अगर कत्ल भी अदालत और इंसाफ की बुनियाद पर नहीं होता तो फिर ये लोग भी शिकवा करते और शिकायत करते और कभी ये जंग खत्म ना होती, हमेशा के लिए होती। अब वो लोग आते तो ये लोग कत्ल हो के जाते, इस तरह से इस्तकबाल ना होता कि वो आए तो उनके पैर धुलाए जाए। अरे ऐसा किरदार पेश करो कि जिनके खानदानों को कत्ल किया था वो आने वालों के पैर धुलाए जाएं। किसी से भी जंग होगी इंशाल्लाह तो अब जिनसे जंग होगी उनके लोग इनके पैर धुलाएंगे। इसलिए कि जंग में भी ऐसा किरदार पेश किया जाएगा। कितना ललकारा जा रहा है, कितना ललकारा जा रहा है, अपने आप को खादिम हरमैन कहने वाले ललकार रहे हैं, लेकिन ललकारने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم اسلامی بھائی سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ مبارزے کے لیے طلب کر رہا ہے، تم میں کوئی غیرت والا نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تم لڑنے کی جرت نہیں رکھتے، آؤ ہم سے لڑو۔ کہہ رہے نہیں، ہم تم سے نہیں لڑتے، ہم اپنے بھائیوں سے نہیں لڑتے، آؤ ہم تم مل کر اس سے لڑیں جس سے لڑنا چاہیے، جس سے لڑنا چاہیے اس سے ہم دونوں مل کے لڑتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، یہ لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں۔ میں یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک علی کی جنگ دیکھی ہے، دنیا نے علی کی جنگ دیکھی تھی، علی کی تربیت کے نمونوں کو نہیں دیکھا تھا، علی کی اولاد کا مارے گئے جنگ نہیں دیکھا تھا۔ تو جنہوں نے علی کی جنگ نہیں دیکھی وہ آئے اور علی کی اولاد کا مارے گئے جنگ دیکھے۔ وہ کل کا خیبر علی نے فتح کیا تھا، آج کا خیبر علی والے فتح کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے، کوئی نہیں ہو، اکیلے علی لڑے تھے، آج اکیلے علی والے ہیں۔ پوری دنیا میں علی والوں کو اکیلا کر دیا گیا ہے، لیکن علی والے کبھی کسی سے نہیں ڈرتے، بڑی بڑی طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ عدالت اور انصاف پہ باقی ہے۔ آج پوری دنیا پر سکتہ طاری ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تاریخ عالم کی کہ ہم آج سر اٹھا کے جی سکتے ہیں، آج ہماری صداقت بول رہی ہے، آج ہماری کامیابیاں بول رہی ہے، آج میدان جنگ کی ہماری صداقت بول رہی ہے کہ ہم نے جن کی تائید کی تھی وہ تائید صحیح تھی یا غلط تھی، ہم نے جن کا ساتھ دیا تھا، ارے ان کا ساتھ دینے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کی نہیں بلکہ اگر ہم اپنی جان بھی دے دیں تو کم ہے، اس لیے کہ ان کی صداقت ایسی ہے، ان کی سچائی ایسی ہے۔ عزیزان گرامی، علی والوں نے جو جیت حاصل کی ہے آج وہ اتنی بڑی جیت ہے، کیونکہ ابھی ایام عزا تھی لہٰذا ہم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، آج آخری شب ہے ایام عزا کی، اور کل کی شب کو ہمیں دل میں ہمارے وہ پھول جھڑیاں اور وہ ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے کل کی شب، اور ہم کل یہ بتائیں کہ ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس 1400 برس کی تاریخ میں، پھر بتا دیا کہ علی کے لہو میں کتنی حرارت پائی جاتی ہے، علی کے خون میں اتنی حرارت پائی جاتی ہے کہ وہ اسلام کو سرنگوں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ اسلام کی رسوائی نہیں دیکھ سکتا، خون علی اسلام کی رسوائی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ غیرت وہ عزت عزیزان گرامی وہ حاصل کر کے ہم رہیں گے۔ تو یہی ہوا اتنی بڑی کامیابی، اور کن لوگوں پہ کامیابی حاصل کی ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت بھی ان کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو جیلوں سے اٹھا کے لایا گیا ہے، یہ تو جو ہے مرنے والے ہی تھے، اب ان کو جو لایا گیا ہے تو یہ گھر جانے والے نہیں ہیں، یہ گھر کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو میدان کے لوگ ہیں، میدان ہی میں مریں گے۔ لہٰذا یہ کالی آندھی جو چلی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں دم نہیں تھا، کسی میں خم نہیں تھا، کسی میں جرات نہیں تھی دنیا میں، اور وہ ظالم دنیا نے تاتاریوں کے حملے دیکھے، دنیا نے چنگیزوں کے حملے دیکھے، دنیا نے ہلاکوں کا حملہ دیکھا، لیکن ایسی ذلیل لوگ دنیا میں کوئی نہیں دیکھے ہوں گے، اتنا ذلیل لشکر دنیا میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں کہ پوری دنیا کے ذلیلوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا، دنیا کے سارے رذیلوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا، دنیا کے سارے بدکرداروں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا، دنیا کے سارے عیاشوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا، دنیا کے سارے قاتلوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا، دنیا کے سارے شرابیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا تھا، دنیا کے سارے خدا کے دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا، ان سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جہاں جائیں گے وہ میدان خالی ہو جائے گا، ہم بغیر لڑے ہوئے ہوئے میدان جیت لیں گے، اتنا خوف طاری کر دیں گے کہ انسانوں کے گلے کاٹ کے خود ویڈیو بنا کے چھوڑتے تھے تاکہ لوگ ہمارے سے خوف زدہ ہو کر بستیاں خالی ہو جائیں، شہر خالی ہو جائیں۔ تو 24 گھنٹے کے اندر پورا موصل پہ قبضہ ہو گیا تھا، صلاح الدین پہ قبضہ ہو گیا تھا، پورا علاقہ جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا اتنے بڑے رقبے پہ کہ 3 گھنٹے باقی تھے بغداد تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن علی کے شیروں نے جب آواز اٹھائی تو دنیا نے دیکھا کہ علی کی اولاد کی حرارت ایمانی کیا ہے اور غیرت ایمانی کیا ہے۔ یہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، غیرت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اور چند نوجوانوں نے مل کے عراق میں، صرف چند نوجوانوں نے حشد الشعبی بنا کر ان کا صفایا کر دیا۔ اور آج جن لوگوں نے قسم کھائی تھی، اور سیریا میں تو پورے شام میں تو کالی آندھی چھا کر پوری طرح سے پورے ملک کو غرق کر چکے تھے، یہاں تک کہ بس خسر شاہی بچا ہوا تھا، دمشق کا ایک چھوٹا سا محلہ بچا ہوا تھا، پورے جو ہے دمشق پہ قبضہ ہو چکا تھا، حلب پہ قبضہ ہو چکا تھا۔ میں کون سے نام لوں، کون سے شہر کا نام لوں، پورے کا پورا دمشق، پورے کا پورا سیریا، پورے کا پورا حلب قبضے میں آ چکا تھا۔ اب ان سے چھڑانا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ قسم کھا کے آئے تھے، غور فرمائیے گا، وہ قسم کھا کے آئے تھے کہ جب تک ہم شہزادی زینب کا روزہ منہدم نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم میدان چھوڑ کے جائیں گے۔ ہم لوگ تو صرف دیکھ رہے تھے منظر، ہم لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب کھلے گا راستہ، لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ کتنا بڑا چیلنج تھا، اور اتنے بڑے چیلنج کو کس نے قبول کیا، کس نے کیا قبول، اور کس نے بچایا ہماری عزت، کس نے بچائی ہماری آبرو، ہماری نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی، پورے علی والوں کی، پورے شیعوں کی۔ اس وقت شخصیت داؤ پہ لگ چکی تھی، ان کی پوری عزت داؤ پہ لگ چکی۔ اگر وہ اپنے وعدے کو پورا کر لیتے تو کیا ہوتا، کیا ہوتا اس وقت؟ عزیزان گرامی، وہ صرف ایک روزے کی بات نہیں تھی، ہماری غیرت کا مسئلہ تھا، ہمارے وقار کا مسئلہ تھا۔ جس طرح سے بابری مسجد ہے، ایک مسجد نہیں ہے، ایک وقار کا مسئلہ ہے۔ ابھی میں کلکتے میں کلبے صادق صاحب سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خون بہے گا، بابری مسجد نہیں ملے گی، کیا آپ تیار ہیں مسلمانوں کا خون کی ہولی کھیلنا دینا چاہتے ہیں پورے ہندوستان میں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی خلاف میں آئے گا آپ کے، خون بھی بہے گا آپ کا، لہٰذا آسانی سے دے کر، ایک مسجد دے کر ہزاروں مسجدیں بچا لو۔ میں نے کہا کہ اس ملک میں ہم رہیں گے تو عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم ذلت کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کا جواب دے کے بتائیں، یہ ایک مسجد نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہم ایسے تو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ ہم تو بہانہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی اس کو مانیں گے، لیکن ہم ذلت کے ساتھ اس ملک میں نہیں رہیں گے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دے کر اپنا سر جھکا دیں اور کہیں کہ ہم اپنی غیرت کا سودا کر لیں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، روزہ شہزادی زینب وہ روزہ تھا جس کے لیے اگر ہزاروں جوان بھی کٹ جائیں تو کم تھا، اس لیے کہ اسلام کی آبرو کا مسئلہ تھا، تشیع کی آبرو کا مسئلہ تھا۔ ادھر بھی قسم کھائے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس روزے پہ آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، دو قسمیں ٹکرا رہی تھی سیریا کے اندر، دو قسمیں ٹکرا رہی تھی شام کی سرزمین پر۔ اے زیارت پر جانے والے زائروں، ان کی قدردانی کرو کہ جنہوں نے آپ کے لیے راستہ فراہم کیا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، اگر وہ راستہ فراہم نہ کرتے تو کیا آپ جا سکتے تھے؟ قسم کھایا تھا ان جوانوں نے، جب تک ہم زندہ ہیں روزے پہ آنچ نہیں آ سکتی. اگر روزے تک پہنچنا ہے تو ہماری جانوں پہ سے گزرنا ہوگا، ہماری لاشوں پہ سے گزرنا ہوگا. لہٰذا نیک چہروں کے شب زندہ دار جوانوں نے ایک چین بنا لی تھی اور کہا تھا کہ اس چین کو توڑ کے دیکھو. ان جوانوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے اور کہا تھا، کون لوگ تھے یہ؟ یہ خوبصورت چہرے والے، یہ نیک کردار لوگ، یہ نماز شب کے پابند لوگ، یہ ان کو بلایا گیا تھا. اور جتنے نیک کردار لوگ، اب ان سے لڑنے کے لیے ہم نے بھی فوج تیار کی، کہا کہ جتنے شریف لوگ افغانستان میں ان کو بلایا جائے. تو فاطمیون بنے، زینبیون بنے، حیدریون بنے، کہا کہ ہم کو صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہے، طاقت والے بہت مل جائیں گے اور حملہ کرنے والے بہت مل جائیں گے، ہمیں ان پاک باز جوانوں کی ضرورت ہے جو زمین پہ لڑ سکے. ارے بڑی طاقتیں ہوا سے مدد کر رہی تھی، ہوا سے حملہ کر کے مدد کر رہی تھی، زمین پہ اترنے کی طاقت دنیا کی بڑی طاقتوں کے اندر بھی نہیں تھی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی بڑے بڑے ممالک کی عزت کا مسئلہ ہے، وہ زمین پہ نہیں اتر سک رہے تھے. زمین پہ جس نے جنگ لڑی ہے یہ وہ حزب اللہ والے ہیں، یہ حسن نصر اللہ کی فوج تھی کہ جو سب سے آگے آگے تھی. اس کے پیچھے زینبیوں تھے، اس کے پیچھے فاطمیوں تھے، اس کے پیچھے حیدریوں تھے، یہ سب مل کر عزیزان گرامی ان کا مقابلہ کر رہے تھے جو دنیا کے سارے بد کردار لوگ ہو. تو جس طرح سے امام حسین نے نیک کرداروں کو جمع کرنے کے لیے کہا، حبیب تم بھی آ جاؤ، زہیر تم بھی آ جاؤ، اس طرح سے یہ لشکر جمع کیا. دیکھیے عزیزان گرامی، میں تلخ باتیں کہنے میں بہت مشہور ہوں، اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو کچھ تلخ باتیں بھی آپ کو سننا پڑے گا. وہ تلخ حقیقتیں رہ جائیں گی دل میں گھٹ گھٹ کے. اس کے اظہار کے لیے آپ لوگوں سے بہتر مجمع اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آج جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کامیابی سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے. میں سوال کر رہا ہوں، آج یہ کامیابی ملی، آپ کا سکوت، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ پورے مجمع پہ سناٹا کیوں ہے؟ اگر آپ خوش ہیں اس سے یا خوش نہیں ہیں؟ اگر آپ خوش نہیں ہیں اس سے، اگر آپ کو کھٹک رہا ہے یہ جیت، اگر آپ کو کھٹک رہی ہے عزیزان گرامی، تو کن کو کھٹک رہی ہے؟ اسرائیل کو کھٹک رہی ہے، ہے نا، امریکہ کو کھٹک رہی ہے، یعنی ان لوگوں کو کھٹک رہی ہے جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، ان کو کھٹک رہی ہے. تو اگر ہمارے ہی اندر سے کچھ لوگ ان کی مخالفت کریں کہ جو روضہ زینب کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، تو پھر آپ کے بارے میں کیا شک کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ کلاس والے جو کلاسیں چلا رہے ہیں، ان کے مدرسین کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ تم مخالفت بھی کر رہے ہو تو ان کی مخالفت کر رہے ہو، اور ایسے وقت میں مخالفت کر رہے ہو کہ جب جیت قریب ہے. ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا، جب دیکھ لیا کہ جیت قریب ہے تو ان کی آواز نکل گئی اور انہوں نے 2 لوگوں کا نام لیا، یہ کلاس والوں نے، مخفی کلاس چلانے والے، انہوں نے دو لوگوں کا نام لیا، ایک حسن نصر اللہ کا نام لیا اور ایک آیت اللہ خامنائی کا نام لیا، کیونکہ یہ دونوں شخصیتیں اس وقت داعش کو اور آئس کا خاتمہ کرنے والی یہی 2 شخصیتیں تھیں. تو اب معلوم ہوگا کہ آپ کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے، آپ کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے. وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو بھی کھٹک رہا ہے، آپ کو بھی کھٹک رہا ہے. بھئی آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے ان پہ؟ کون سی چیز ان کی بری ہے آپ مجھے بتائیے؟ ان کی صورت بری ہے، ان 2 لوگوں کی صورت بری ہے، سیرت بری ہے، ان کا کردار خراب ہے، کیا چیز پر آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ انہوں نے دین کو بدل دیا ہے، قرآن بدل دیا ہے، سنت نبی کو بدل دیا ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو غصے میں لا رہی ہے؟ ان کا ان لٹیروں سے روزہ زینب کی حفاظت کرنا یہ برا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ برا لگ رہا ہے؟ حفاظت حرم آپ کو بری لگ رہی ہے؟ اور عراق کے اندر اگر یہ نہ آتے تو کیا حجد شعبی؟ یقیناً حجد شعبی میں طاقت تھی, لیکن اگر ان کا دماغ نہ ہوتا تو کیا عراق کے اندر یہ کامیابی مل سکتی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امام حسین کا روزہ جو بچا اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ان کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں ان کی تصویریں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ چہرے کیوں اچھے نہیں لگ رہے ہیں مجھے بتائیے. اس لیے کہ کیونکہ روزوں کی حفاظت ہو گئی, اس لیے آپ کو یہ چہرے برے لگ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے روزوں کو بچایا ہے. انہوں نے عراق میں کربلا کی حفاظت کی ہے, اس لیے یہ آپ کو برے لگ رہے ہیں. شام میں انہوں نے روزہ زینب کی حفاظت کی ہے, اس لیے یہ چہرے آپ کو برے لگ رہے ہیں. انہوں نے حب اہل بیت کی لہر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا دیا ہے, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے, کیونکہ اتنے محبین آپ نے 1400 برس میں جتنوں کو نہیں بنایا تھا اتنے محبین کی ایک لہر پیدا کر دی, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے. کیونکہ محبت علی کی لہر وہاں پہنچ گئی ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جنہوں نے حب علی کی دولت کو اتنا لٹایا کہ لوگ مالا مال ہو گئے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. افریقہ کے جنگلوں میں, تنزانیہ میں یہی نہیں بلکہ نائجیریا میں 2.5 کروڑ سے زیادہ محبان اہل بیت اپنی جانیں قربان کرنے والے پیدا ہو گئے, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے. اس وقت پوری دنیا کا تشیع ایک مرکز پر جمع ہو گیا اور انہوں نے پوری دنیا کے تشیع کو ایک مرکز پر جمع کر دیا, یہی نہیں بلکہ وہ پورے عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے. کیونکہ وہ یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے. ہاں, اس لیے برا لگ رہا ہے, اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے, کیونکہ آئی ایس کی مدد کون کر رہے تھے؟ یہ دہشت گردوں کی مدد کون کر رہے تھے؟ اسرائیل کر رہا تھا نا. تو آپ کو اسرائیل سے اتنی ہمدردی ہے کہ جس کو اسرائیل پسند کرتا ہے اس کو آپ پسند کرتے ہیں, جو اسرائیل کو پسند ہے وہ آپ کی پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے عزیزانی گھر, میرے خلاف جو ایف آئی آر درج کروایا گیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کا دشمن ہے, یہ تو میری قبر میں رکھنے کی ضرورت ہے. سوچئے, تھوڑا غور سے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج کس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے. آج وہی لوگ, یہ لوگ چاہتے تھے کہ داعش کا خاتمہ نہ ہو, یہ چاہتے تھے کہ داعش کو اسلحہ دیتے رہے. اگر یہ لوگ داعش کی مدد نہ کرتے تو 6.5 سال تک یہ لوگ رہ سکتے تھے؟ آپ بتائیے, ان کو رسد کہاں سے مل رہی تھی, ان کو مدد کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ سارے کے سارے لوگ مدد کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ اور یہ داعش نے کیا کیا؟ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا. اور یہ دنیا کہہ رہی دہشت گردی کا خاتمہ, ارے دہشت گردی سے سب سے زیادہ لاشیں ہماری گری ہیں, آپ کی نہیں گری, ہماری گری ہے. دہشت گردوں سے لڑنے کا حق ہم کو ہے, آپ کو کہاں پہنچتا ہے؟ ہماری عصمتیں لوٹی گئی ہیں, ہماری ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں, ہمارے گھر اجاڑے گئے ہیں, ہمارا مال و اسباب لوٹا گیا ہے. ہمارے مرد مارے گئے ہیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں۔ اس 6 سال کے عرصے میں عراق کے اندر ہمارا کتنا خون بہا ہے، سیریا کے اندر ہمارا کتنا خون بہا ہے، آج بھی انصار اللہ کو یمن میں مارا جا رہا ہے۔ یہ انہی کے حلیف مار رہے ہیں نا، یہ اسرائیلیوں کے حلیف مار رہے ہیں۔ کس کو مار رہے ہیں؟ ہم کو مار رہے ہیں یمن میں۔ یمن میں ہمارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، پوری دنیا کے شیعہ اس وقت ایک مرکز پہ، شیعہ ہی نہیں بلکہ تمام حق پسند مسلمان اس وقت ایک مرکز پہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ بحرین ایک طرف آ رہا ہے، سیریا آ رہا ہے، عراق آ رہا ہے، لبنان آ رہا ہے، اور فلسطین کے حماس آ رہے ہیں، سارے سمجھدار مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کے شہر میں مخالفت ہو رہی ہے۔ چند لوگ بمبئی میں، چند لوگ حیدرآباد میں، چند لوگ یہ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں۔ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس سورج پر دھول اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم دھول اڑاؤ گے تو تمہارے چہرے آلودہ ہو جائیں گے۔ اگر اب بھی تم مخالفت کرو گے ان کی تو پھر تمہارے اندر کا شیطان کھل کے سامنے آ جائے گا کہ تم حق پسند نہیں ہو، تم شیطان پرست ہو، تم یہودیوں کے ساتھی ہو، تم یہودیوں کے ساتھی ہو۔ عزیزان گرامی، آج کی شب محاسبے کی شب ہے۔ آج کی شب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علی پر ذمہ داری تھی صحابہ کی حفاظت کی۔ علی کیا کہتے ہیں کہ جس وقت میدان جنگ میں لوہا گرم ہو جاتا تھا تو سب سے آگے جو ذات ہوتی تھی وہ مصطفیٰ کی ذات ہوتی تھی۔ ہم مصطفیٰ کے پیچھے پناہ لیتے تھے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کے پیچھے ہوتے تھے، ہمارے پیچھے اصحاب ہوتے تھے۔ پورے مسلمانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ داعش نہ صرف عراق اور سیریا کو تباہ کر دیتے، عالم اسلام کا خاتمہ کر دیتے۔ ہم نے بیعت الاسلام کا بچایا ہے، ہم نے مکہ و مدینہ کی حفاظت کی ہے، ہم نہ صرف بیت المقدس کی حمایت کی ہے، ہم نے مکہ و مدینہ بچایا ہے۔ ہم صرف کربلا کو نہیں بچایا ہے، ہم نے ان شیطانوں کے ہاتھوں سے ہم نے پورے عالم اسلام کو بچایا ہے۔ ہم پورے مسلمانوں کے محافظ ہیں، ہم پورے مسلمانوں کی حفاظت، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جب علی تھے تو علی کی ذمہ داری تھی، اب علی والے ہیں تو علی والوں کی ذمہ داری۔ اب جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھا لیا ہے کہ جو بھی ان کی تائید کرتے ہیں ان کے خلاف میں پروپیگنڈے کرو، ان کا خاتمہ کر دو، ان کی آواز پہنچنے نہ پائے۔ لوکل سطح پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ جو ان کی تائید کرے ان کو داغدار کر دو، انہیں بدنام کر دو، اس لیے کہ مسلمان عقل سے تو کام لیتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے سنی سنی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو غور کرتے نہیں، یہ تو فکر کرتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ حقیقت قوم سننا نہیں چاہتی، حقائق ہم بیان کرنا نہیں چاہتے۔ قوم کا قصور ہے کہ قوم کے اندر شعور نہیں ہے، قوم جذباتی ہے، قوم احساساتی ہے۔ تو آپ خود بتائیے، آپ لوگ احساساتی ہے، جذباتی ہے، کیا ہے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے پاس فکر نہیں ہے، آپ لوگ خود سوچتے نہیں ہیں، آپ خود سمجھ کہ آپ کو کرائے پہ اصل لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون کیسے ہیں، کیا ہے یہ؟ آپ خود اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ خود کیوں نہیں سمجھتے؟ جنہوں نے غور کیا وہ منزل تک پہنچ گئے، اس لیے کہ عقل دھوکہ نہیں دیتی، عقل دھوکہ نہیں دیتی۔ تو عزیزان گرامی، ہم محاسبہ کریں۔ آج کی شب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میرے پاس آئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 2 مہینے 8 دن کے سفر میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، ہم نے کتنی آیتیں سنی ہیں، کتنی حدیثیں سنی ہیں، ہم کتنا اللہ سے قریب ہو سکے۔ پہلی محرم کو جب کاروان نکلا تھا عزاداروں پہ سلام، آج کی شب ان لوگوں پہ سلام جنہوں نے خدمت کی ہے، جنہوں نے سال بھر پیسہ جمع کر کے سالانہ مجلس رکھی تھی، ان ہڈیوں پہ سلام، ان خشک
اتلیوں پہ سلام جو نہ کھا کے نہ پی کے غم حسین کے لیے جنہوں نے پیسہ جمع کیا تھا اور ان پیسوں سے انہوں نے مرثیہ خانوں کو نذرانے دیے، حدیث پڑھنے والوں کو نذرانہ دیا، انجمنوں کو نذرانہ دیا، ان لوگوں پہ سلام، ان بانیان مجلسوں پہ سلام جنہوں نے فرش عزا بچھائی تھی اس نیت سے کہ اسلام بچ جائے، ہماری اولاد کا تحفظ ہو سکے، دین کی حفاظت ہو سکے، ہمارے بچے محب اہل بیت بن سکیں، حسین ابن علی کی حرارت ایمانی ہمارے بچوں کی رگوں میں دوڑنے لگے، اس لیے اس خواہش کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ ترتیب دیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ ان کی مرادیں پوری ہو گئیں، ان کی آرزوئیں پوری ہو گئیں، جن مقصد سے ان لوگوں نے ہاتھ پاؤں کو جوڑ جوڑ کے جو فرش عزا پہ لوگوں کو بلایا تھا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے بینر لگائے، اتنی جو ہے زحمتیں اٹھائی، بچے جوان رات رات بھر جاگتے رہے، اپنے جیب کا پیسہ خرچ کیا، یہ کس نیتوں کے ساتھ، کن جذبوں کے ساتھ، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، کہ یہ مطالبات ہم نے پورے کر دیے؟ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان مخلص جوانوں کی کیا آرزوؤں کو ہم نے پورا کر دیا، کیا قوم کو ہم نے اللہ سے نزدیک کر دیا، شب زندہ دار بنا دیا، انہیں نمازی بنا دیا، انہیں روزہ دار بنا دیا، ان کے اندر جذبہ حج اور جذبہ قربانی کو ہم نے پیدا کر دیا، ان کے اندر ہم نے زکوٰۃ دینے کی اور جہاد کرنے کی صلاحیتیں ہم نے ان کے اندر ابھاری، کہ کمزوروں پہ ظلم نہ کرنا، نہتوں کو اذیت نہ دینا، یتیموں کو دلاسا دینا، بیواؤں کو سہارا دینا، اپنے کمزوروں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے چھوٹے بھائیوں پہ رحم کھانا، اپنے کمزوروں پہ رحم کھانا، اور کیا یہ جذبے ہم نے جگا دیے؟ ہم نے کیوں یہ داستانیں بیان کی تھی، کیوں ہم نے شمر ملون کے واقعات کو پڑھ کے سنایا، تاکہ کسی یتیمہ پہ ظلم نہ ہو، اس لیے تو سنایا تھا نا، کہ کوئی کسی یتیم پہ ظلم نہ ہو، کسی کا گھر نہ اجاڑا جائے، کسی مظلوم کو تیر کا تلواروں کا نشانہ نہ بنایا جائے، ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے، بچوں پہ رحم کھایا جائے، کمزوروں پہ رحم کھایا جائے، اس لیے تو یہ سب کچھ بیان کیا تھا۔ ان واقعات کو ہم نے کیوں بیان کیا، کس غرض سے بیان کیا؟ تاکہ لوگ ظالموں سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔ اگر یہ آزاداری کے جذبے نہ ہوتے عزیزان گرامی، تو نہ ایران کا انقلاب آتا، نہ ہندوستان کا انقلاب آتا، نہ دنیا کے کوئی اور انقلابات آتے، یہ سارے کے سارے انقلابات حسین ابن علی کی اسی کربلا کی دین ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہماری قوم میں جذبہ قربانی زندہ ہے، اس کا اظہار سب نے کیا ہے۔ چنانچہ اسرار احمد صاحب جو پاکستان کے مفسر قرآن تھے، انہوں نے ایران کے سفر کے بعد کہا کہ اگر شیعوں میں جذبہ قربانی اگر زندہ ہے، تو یہ صرف اور صرف کربلا سے وابستگی کا نتیجہ ہے، قربانیوں سے ان کا جو والہانہ ربط ہے، اسی ربط کی وجہ سے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاداری کا فائدہ کیا ہے، وہ آ کے دیکھیں کہ شام میں جو جذبہ قربانیوں کا مظاہرہ ہوا تھا، اسی فرش عزا کی دین تھی، اسی فرش عزا کی دین تھی کہ جذبہ قربانی ہمارے پاس زندہ ہے۔ کسی اور قوم کے پاس، میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا میں اتنی اقوام ہیں، اتنے مسلمان ہیں، کسی قوم میں آپ بتائیے کہ آج کے اس دور میں کوئی ماں اپنے بچے کو محسن حججی بنا سکتی ہے؟ کوئی جوان محسن حججی کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو سر کٹا کے آئے، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، اس کی لاش اس کی ماں کے پاس پھینکی گئی ہو، اور وہ یہ کہے کہ مادر وہب کی طرح کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یہ جذبے کہاں سے آئے؟ آپ بتائیے، ایران کی نوٹ آپ دیکھیے، اس کے اندر جب آپ جھانک کے دیکھیں گے، جو سفید وہ ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک معصوم بچے کی فوٹو ہوگی، وہ ہے حسین فہمیدہ، ایک 12 سال کا بچہ، جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت یہ بچے نے کارنامہ انجام دیا. جبکہ اس بچے کو میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، جبکہ اس بچے کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی اس بچے کو. کہا کہ 18 سال سے پہلے، 22 سال سے پہلے ہم میدان میں 12 سال کے بچے کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. ابتدائی جنگ کا موقع تھا، لیکن اس بچے نے کہا کہ مجھے اجازت آپ کو دینی پڑے گی. کہا ہم نہیں دے سکتے، ہمارا اصول ہے. تو اس بچے نے کہا کہ پھر کیسے کربلا میں حسین نے قاسم کو اجازت دی؟ کیسے قاسم کو اجازت مل گئی؟ جب کربلا میں قاسم کو اجازت مل سکتی ہے میدان کی، تو آپ کیا سیرت حسین پر عمل نہیں کریں گے؟ کیا آپ سیرت حسین پر عمل نہیں کریں گے؟ وہ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہونے کے بعد میں اس بچے کو اجازت دی، اور اس بچے نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے 100 جوانوں کی جان بچی ہے. اس نے اپنی ایک جان دے کے 100 جانوں کو بچا لیا. یہ معجزہ کر کے دکھا. ایسے معجزات اگر آج ظاہر ہو رہے ہیں تو علی والوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو معجزہ دیکھنے کی خواہش ہے نا، ابھی ان کا ایمان اگر پختہ نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہے. کیونکہ جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے وہ معجزہ طلب کرتے ہیں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ابھی نہیں ہوا ہے، اگر آپ کو علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو آپ علی والوں 1400 برس کے بعد علی والوں کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ سید جھوٹ نہیں بولتا. معلوم ہے آپ کو ابھی لبنان کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے لبنان کا مسئلہ صرف ایک زبان کے ایک جملے نے حل کیا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ جب سعد حریری کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا تھا، تو کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا تھا کہ گرفتار ہوا ہے. سب کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں شہزادہ بن کر آیا ہے، شہزادوں کی طرح رہ رہا ہے. لیکن حسن نصر اللہ نے کہا، پوری دنیا کا میڈیا ایک طرف تھا، پوری دنیا کی میڈیا ایک طرف تھا، اور پورا لبنان یہ سننا چاہ رہا تھا کہ سید کیا بولتے ہیں. سید نے آ کے کہا کہ سعد حریری کو سعودی عرب میں یرغمال بنایا گیا ہے اور اسے گرفتار کیا گیا ہے، وہ آئے گا. جب یہ سنا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات سچی ہے. تو سید کی ایک لفظ صداقت کے اوپر پورا ملک بہکنے سے بچ گیا. تو عزیزان گرامی، یہ طاقت ہے حسن رسول اللہ کی. آپ کو چھڑ ان کی صداقت کی وجہ سے ہے. آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کون غیر نہیں اپنے، کس کا؟ اس مرد مجاہد کا، جس کے ہاتھ پر صرف شیعوں نے نہیں، صرف سنیوں نے نہیں، بلکہ لبنان کے عیسائیوں نے بیعت کر لیا ہے. عیسائیوں نے، یہ آن مشل کون ہے؟ لبنان کا صدر عیسائی ہے. اس عیسائی نے کہا مجھے اس سید کی صداقت پر بھروسہ ہے، میں اس سید کے خلاف نہیں جا سکتا. پوری دنیا کھینچ رہی ہے ایک طرف، پوری دنیا مشعل آن کو پوری دنیا کھینچ رہی ہے کہ لبنان کے صدر سے کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت پریشان ہو چکے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر حزب اللہ کو نہیں ہٹایا جائے گا تو اسرائیل محفوظ نہیں رہ سکے گا. لہٰذا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ختم کرنا ہے. حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے سعد حریری کو گرفتار کیا گیا تھا تاکہ اس کی زبان سے کس بیانی جاری کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور جو عیسائی تھا اس نے کہا کہ میں حزب اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت ایسا کردار پیش کیا ہے عزیزان گرامی. علی والے ایسے ہوتے ہیں کہ لبنان کے سارے سنی ان کے ساتھ ہیں. آپ کہیں گے سنی ہو کے شیعوں کے ساتھ، کردار ایسا پیش کرو، کردار کے سامنے نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے، کردار اسلامی ہوتا ہے. کردار اسلامی کردار ہوتا ہے. آپ دشمنوں کے ساتھ، یہ تو دوست ہیں، دشمنوں کے ساتھ ایسا کردار پیش کرو کہ دشمن آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے. عزیزان گرامی، دشمن مجبور ہو جائے. آپ نہیں دیکھا، ابھی آپ دیکھیں گے، ابھی آپ سنیں گے کہ پوری دنیا ان کی تائید میں آ جائے گی، پوری دنیا ان کی تائید کرے گی، اس لیے کہ سب کے دلوں میں ان کی محبت جاگی، ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کے کردار کی سچائی انہیں منوائے گی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، کردار خود اپنے آپ کو منوا لے گا۔ اتر آنس کے خود ببویت نک اتار ببویت، اتار کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اتر وہ ہے جو خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، حق اپنے آپ کو خود منواتا ہے، حق کو منوایا نہیں جاتا، باطل کو منوایا جاتا ہے، حق کو نہیں منوایا جاتا۔ عزیزان گرامی، کتنی کوششیں کی گئی تھی اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے، کیا اہل بیت ختم ہو سکے؟ آپ بتائیے، کتنا سخت ترین دور گزرا ہے امام رضا کے بعد، ہے نا، خانواد اہل بیت پر کتنا سخت ترین دور، لوگ کہتے ہیں اتنا سخت ترین دور تو امام حسین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، جتنا متوکل نے دور اتنا سخت ترین دور بنا دیا تھا، جس دور کو دور محنت کہا جاتا ہے۔ متوکل، معتز، مستعین اور یہ سارے کے سارے مستنصر، یہ سب لوگوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، اور یہ سارے نام امام زمانہ کے نام سے لیے گئے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہی مہدوی ہیں، مہدویت کا انہوں نے نعرہ لگایا اور اپنے آپ کو مہدوی کہنے لگے۔ تو متوکل کا دور کیوں سخت ترین دور تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں جاسوسوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے عقائد ٹٹولے جاتے تھے، ان کے نظریات پرکھے جاتے تھے، اور جیسے معلوم ہوتا ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اتنا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا کہ لوگ اپنے دین کو چھپانے کے باوجود بھی نہ چھپا سکے، اس قدر جو ہے سخت ترین دور گزرا۔ اسی لیے اس کو دور محنت کہا جاتا ہے کہ جس دور میں سخت ترین حالات تھے، اور آفتاب امامت اور مہتاب امامت غروب کر رہا تھا، وہ دور تھا جب چاند ڈوبنے لگتا ہے اور غروب ہونے لگتا ہے تو پھر محاق میں چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابن الرضا جتنے بھی ہیں، یعنی امام رضا تو مجمع میں تھے، عوام میں تھے، لیکن امام الرضا کے بعد امام جواد، امام محمد تقی بہت کم ملنے لگے تھے، ان سے کم امام علی النقی، ان سے زیادہ کم امام حسن عسکری۔ آج جن امام کی شب ہے ان تک میں نے آپ کو پہنچا ہے کہ آپ اس دور کا اندازہ لگائیں کہ آفتاب امامت غروب ہو رہا تھا، تو غروب ہوتے وقت میں جس طرح شعائیں کم ہوتی ہیں اسی طرح سے عمریں کم ہو رہی تھیں، کہ امام جواد کی عمر کتنی کم تھی، امام رضا کے بعد امام جواد کی عمر کم تھی، ان سے کم امام علی النقی کی، ان سے کم امام حسن عسکری کی، لہٰذا جو ہے آہستہ آہستہ ظہور کی عادت ڈالی جا رہی تھی کہ لوگ دور غیبت کو سمجھ سکے۔ امام عسکری کا دور در حقیقت چاہنے والوں کو، شیعوں کو دور غیبت سے آشنا کروانا تھا کہ اچانک اگر امام نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو لوگ کس طرح سے برداشت کرتے۔ تو ان کی قوت برداشت کو بڑھانے کے لیے یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ائمہ نے ملاقاتیں کم کی، عوام سے رابطہ کم کیا، عمریں کم رہیں اور ارتباط کم رہا، تاکہ لوگ اسی زمانے میں، خود امام حسن عسکری نے غیبت کا مقدمہ فراہم کیا ہے، جب لوگ سوالات لے کے خم سے آیا کرتے تھے، کیونکہ خم پورا کا پورا شیعوں کا مرکز تھا، شیعہ وہاں پہ تھے، خم ایک بہت بڑا مرکز تھا اس زمانے میں، ہمیشہ سے خم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے، خم کی اہمیت تمام جگہوں سے بڑھ کر ہے، یعنی پورے کرۂ ارض میں جو خم کی اہمیت ہے وہ کسی جگہ کے لیے، ایک عجیب جگہ ہے خم، یہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے۔ خم کی سرزمین والوں نے کبھی بھی اہل بیت کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی ان سے منہ نہیں پھیرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، خم آشیانے اہل بیت ہے، ہم سارے اہل بیت کی ارواح یہاں پہ آتی ہے. یہ اس جگہ کا نام ہے خم. تو امام کہتے تھے کہ جو لوگ خم سے مسائل پوچھ رہے ہیں وہ لوگ خم ہی میں پوچھ لیں میرے نائب سے, خم ہی میں دریافت کر لیں میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے. چونکہ امام عسکری اور عسکریین یعنی امام علی النقی اور امام عسکری یہ دونوں جو ہیں وہ شہر میں زندان میں تھے, یعنی ایک ایسی جگہ پہ انہیں قید کر دیا گیا تھا جو دیکھنے میں قید خانہ نہ تھا لیکن مگر قید تھے, ان تک رسائی مشکل تھی. یہ نام آپ نے سنا ہے شیخ صدوق کا, جو نام آپ نے سنا ہے ان کے والد تھے علی ابن بابوے. جو صدوق ہے نا ان کا نام ہے محمد ابن علی ابن بابوے خمی. جن کا نام شیخ صدوق ہیں وہ ہیں محمد ابن علی ابن بابوے. محمد ابن علی یعنی شیخ صدوق کے والد کا نام ہے علی ابن بابوے. علی ابن بابوے امام عسکری کے نائب تھے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ فتاوے دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کس زمانے میں لوگ پوچھتے ہیں کب سے اجتہاد شروع ہوا, تو امام حسن عسکری کے دور میں یہ کام ہوا کرتا تھا. کیونکہ امام علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھ تک رسائی مشکل ہے لہٰذا وہاں کے مسائل کو تم حل کرو. مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے کیونکہ شہادت امام حسن عسکری کی ہے. ہمارے شہید اماموں میں سب سے آخری امام ہیں جو شہید ہوئے ہیں, سب سے آخری امام ہیں جو شہید ہوئے ہیں. لہٰذا آپ کے بعد جو آپ کے فرزند ہیں وہ اب تک زندہ ہیں, اور اللہ جسے جس شمع کو کی حفاظت کرے اس شمع کو کون بجھا سکے. عزیزان گرامی ابھی تو 150 برس گزرے ہیں, نو نے 2500 سال اس سرزمین پہ زندگی گزاری ہے. عمر نو دیکھنے والوں شک نہ کرو, ابھی 2500 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں. جناب نو کی صرف تبلیغی زندگی کو 950 برس کہا گیا ہے اور پوری زندگی کو 2500 سال تک لوگوں نے بتایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2500 سال پورے نہیں ہوئے ہیں. جو لوگ سوچتے ہیں کہ امام مہدی کیسے زندہ ہیں تو ان لوگوں کے لیے عمر نو مثال ہے. میں بات کو تمام کر رہا ہوں. آج پرسا دینا ہے ہمارے اسی امام کو جو ہمارے زمانے کا امام ہے. ہمیں امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے, وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. اور تبریک بھی ہے تسلیت بھی ہے. تبریک اس بات کی ہے کہ آپ کے چاہنے والے ابھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پورا لشکر آپ کے انتظار میں ہے امام, کہ آپ کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں, حق و صداقت کا پرچم لیے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, روزوں کی حفاظت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مولا ہم جیسے جانسار آپ کی خدمت میں موجود ہیں, آپ آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی آج کی وہ شب ہے کہ ہمارے زمانے کی امام کی یتیمی کی شب ہے. امام اس زمانہ یتیم ہوئے ہیں آج کی شب. لہٰذا ہم سب کو پرسہ دیتے ہیں, امام زمانہ کی خدمت میں ہم پرسہ دیتے ہیں. آج ہم ان کو پرسہ دے رہے ہیں, خود ان کے والد بزرگوار کا پرسہ دے رہے ہیں. اور ایسا یتیم بچہ کہ جو 5 برس کا تھا اور اس نے اپنے باپ کے لاشے پر نماز پڑھائی ہے, 5 برس کے سن میں نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو یہ وہ معصوم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا ہے. اور امام زمانہ سے زیارت ناحیہ وارد ہوئی ہے. میرے پاس وقت نہیں, آج کی شب ہونا یہ چاہیے تھا کہ زیارت ناحیہ کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنایا جاتا کہ کس طرح سے امام زمانہ نے کربلا کے واقعات کو دہرایا ہے, کس طرح سے جد مظلوم سارے کے سارے ائمہ نے امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے. چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک سبھی نے کربلا کے شہیدوں پر اپنا سلام بھیجا ہے. تو امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے. آج ان کو ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ مجھے پرسہ نہ دو, اس کو پرسہ دو جس کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. آج ہم جب امام کی خدمت میں پہنچ کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں,
ہم آپ کے والد بزرگوار کا پرسا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو امام زمانہ کہیں گے کہ تم اس فرزند کو پرسا دو کہ جس کے سامنے گودال قتلگاہ میں، جس کے سامنے حسین ابن علی کا لاشا ایسا تھا کہ جسم پہ تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، ایسا بدن تھا جس پر سر نہ تھا، اس مظلوم کا پرسا دو، اس مظلوم امام کا پرسا دو. اور وہ فرزند دیکھ رہا ہے کہ اپنے کشتوں پر لوگ لباس پڑھا پڑھا کے دفن کر رہے ہیں، جوان بیٹے کی نگاہوں کے سامنے لشکر کفر، لشکر نفاق یہ کر رہا تھا کہ اپنے کشتوں کو، اپنے ہلاک شدہوں کو ان پر نماز پڑھ پڑھ کے انہیں دفنایا جا رہا تھا، اور غریب امام دیکھ رہا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توف خاردار. میں نے کربلا کے وہ مصائب آپ کو سنائے جو میں ہمیشہ نہیں سناتا. عزیزان گرامی، جسم پر پڑنے والی اذیتیں تو برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن جو وار روح پہ کیا جائے، جو وار روح پر ہو، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. عزیزان گرامی، زینب نے اس بات پہ گریہ نہیں کیا کہ میرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، زینب نے اس بات پہ گریہ نہیں کیا کہ میرے بھائی کے جسم پہ تیروں کے نشان ہے، تلواروں کے نشان ہے. زینب کو اس بات کا خلق تھا کہ ارے میرے بھائی پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. مسلمان کے لاشے کو دفنانا مسلمان پہ واجب ہے، مسلمان پر نماز پڑھنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اگر یہ لوگ مسلمان سمجھتے ہوتے، عزیزو علی نے کسی بات کا شکوہ نہیں دیا تھا، خلافت سے محروم کیا گیا علی کو، لیکن فاطمہ زہرہ سے آ کے نہیں کہا کہ فاطمہ مجھے لوگوں نے خلافت سے محروم کر دیا ہے، میرا حق چھین لیا ہے، تم مجھے میرا حق دلاؤ، نہیں. بلکہ جب فاطمہ نے اٹھ کے کہا کہ علی تم برداشت کر سکتے ہو اس مصیبت کو، میں نہیں برداشت کر سکتی، تمہارا ہاتھ دو میرے ہاتھ میں، میں تمہیں مدینے والوں کے گھروں پہ لے جاؤں گی اور انصاف مانگوں گی اور کہوں گی کہ تم نے نہیں دیکھا کہ غدیر میں اس علی کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ان کی گواہی دی تھی، کہ تم نے نہیں دیکھا. لیکن علی نے کہا فاطمہ انہا لصغیرت، یہ بہت چھوٹی بات ہے، اس کو چھوڑ دو، حکومت و اقتدار چھوٹی چیز ہے. لیکن علی نے کسی بات کا شکوہ نہیں کیا. ایک بار گھر میں آ کے کہتے کتنا درد ہوا ہوگا کہ آ کے فاطمہ سے کہتے فاطمہ میں نے تم سے کبھی امت نبی کا شکوہ نہیں کیا تھا، ہم سے خلافت چھین لی گئی، میں نے اس پہ گریہ نہیں کیا. ارے اصحاب نبی کو دربدر کیا گیا، میں نے اس پر بھی شکوا نہیں کیا. ابو ذر کو شہر بدر کر دیا گیا، میں نے کسی بات پہ شکوا نہیں کیا. لیکن مجھے جو آج اذیت ملی ہے وہ میں تم سے چھپا نہیں سکتا. کہا علی کیا ہوا؟ کہا کہ فاطمہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، اس بات پہ مجھے شکوا ہے، لوگ سلام کرے تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن جب میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر مسلمان سمجھتے ہوتے تو ضرور جواب دیتے. ارے خلیفہ نہ سمجھے تو کوئی بات نہ تھی، خلیفہ نہ سمجھے تو کوئی بات نہ تھی. ارے مجھے اخن نبی نہ سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے جانشین مصطفیٰ نہ سمجھتے تو نہ سمجھو، مجھے نبی کا بھائی نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو. مجھے نبی کا دلارہ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، لیکن کم سے کم مجھے امتی تو سمجھ لیے ہوتے، مجھے مسلمان سمجھ کے میرے سلام کا جواب دے دیے ہوتے۔ اس بات کا شکوا علی نے کیا تھا، وہی شکوا زینب کر رہی ہے۔ رسول اللہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، خبر نبی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السما، اے رسول اللہ آپ پہ ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی، وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، جسے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، جیسے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کے سینے پہ سونے والا نہیں ہے، یہ آپ کا پیارا نہیں ہے، ارے ارے آپ کے امتیوں نے حسین کی لاشے کو تنہا چھوڑ دیا، اور یہ بیٹا کڑیل جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیا، گلے میں تحفے خاردار، گیارہویں محرم کی صبح کھڑا ہوا ہے باپ کے لاشے پر۔ زینب نے آگے بڑھ کے بازوؤں کو ہلایا، کہا سید سجاد کیا سوچ رہے ہو میرے لا، کہا بھوبی اما وہ جوان کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو، وہ دفن نہ کر سکے، ہاتھ نہ اٹھا سکے تکبیر کے لیے، جو نماز پڑھا نہ سکے، وہ بیٹا جو امام وقت ہے، وہ بیٹا جو امام وقت ہے، اس نے نماز پڑھانے کی اسے
ماتم حسین